علیہ مجمعین کی. یہ اصحاب صفہ صرف پیٹ کے لیے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے، اور کہیں جب ضرورت پڑتی تھی چھوٹے موٹے غزوے کے لیے تو یہی لوگ ہر وقت نکلتے تھے. یہ ہے صرف پیٹ کے بندے نہیں تھے، یا صرف یہ کہ پڑھنے والے نہیں تھے، ضرورت تھی، ضرورت پڑتی تھی تو وہ غزوہ کے لیے اور جہاد کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بعض متاخرین نے ایک بات کہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس بات پر کی ضرب جو ہے صرف پیارے رسول ابو ہریرہ پر نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی پڑتی ہے. بعض فقہا نے، متاخرین نے حضرت ابو ہریرہ کی شان میں یہ گستاخ بات کہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ راوی نہیں تھے، فقیہ راوی نہیں تھے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک چیز یہ سمجھ لیں آپ کہ کسی صحابی کے بارے میں جس کے بارے میں نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول انی اسمع منک اشیاء انساها، اے پیارے رسول میں آپ سے بہت سی چیزیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو تم پھیلا دو. چادر پھیلایا اور پیارے رسول نے اس میں دعا کی اور کہا کہ ضمہ الی صدرک، اپنے سینے تک اس سینے میں سے اس کو لگا لو. سینے سے لگایا تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے دل میں ٹھنڈک محسوس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کی. فما نسیت شیئا سمعت بعدہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی چیز میں بھولا نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ غلطی کرتے تھے روایت میں. بعض بدبخت ایسے بھی ہوئے جو حضرت ابو ہریرہ کے دشمن اور خاص طور پہ وہ منکرین سنت میں سے سب سے بڑے دشمن ان کے حضرت ابو ہریرہ ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہیں. یہاں تک کہ مصر کے اندر ایک عالم تھا جس کا نام ابو ریہ ہے کہتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک ایک کر کے حضرت ابو ہریرہ کا مذاق کیا ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ چونکہ ان کے نہ کاروبار تھا نہ کچھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹ بھرنے کے لیے دوڑتے تھے اور جھوٹی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ کہا اور زندگی بھر ان کا مذاق کرتا رہا. ایک استاد تھے جنہوں نے اس کو خود دیکھا، شیخ محمد ابو زہو رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، انہوں نے کہا کہ آخری وقت اس کا تھا، کئی ہفتے گزر گئے اس کی جان حلق میں لڑکھڑاتی رہی، جان نہیں نکل رہی تھی، اور یہی چیختا رہا، ہاتھ پیر پٹکتا رہا اور ابو ہریرہ کہتے ہوئے مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی مظلومیت کا بدلہ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی شان بہت بڑی ہے، ان کی شان میں یہ کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ راوی نہیں تھے یہ بہت بڑی غلط بات ہے. بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پینے کی چیز میں، یہاں لفظ پینے کی چیز کا ذکر ہے، یہی حکم کھانے کی چیز کا بھی ہے، اگر تمہارے پینے کی چیز میں مکھی پڑ جائے، مکھی یہی جو لوگوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، یہ مکھی یقیناً گندی ہوتی ہے اور اس کے ورے بہت سے امراض ہوتے ہیں، بہت سے امراض کے جراثیم کی حامل ہوتی ہے. جراثیم کے الفاظ اگرچہ اس زمانے میں ایجاد ہوئے اور مکھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی بیماریوں کے جراثیم اور مکھی بہت سی بیماریوں کی گھر ہے، اس وجہ سے لوگ مکھی کا تو ہمیشہ مارنے کا پروگرام بناتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ لوگوں کو جراثیم یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے ذریعے سے بیان کیا. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت اور آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہاں تک کہ بعض حکایات میں آتا ہے کہ یورپ کے بہت سے یہودی بھی اس حدیث کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مکھی کے بارے میں جو بات فرمائی ہے، لوگ 1400 سال کے بعد اس علم تک پہنچے ہیں. اس کا معلوم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ بات کہتے تھے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پانے پینے کی چیز میں، شربت ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو اس میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فلیغمس ہو, مکھی کو اس میں پورے طور پر ڈبا دے. غمس کہتے ہیں یا غمر کہتے ہیں کہ پانی کے اندر اس طرح ہو جائے کہ وہ پانی کے اس کا تمام جسم پانی کے اندر ہو جائے. آپ کو کہا جائے گا کہ غمس بالماء, یعنی آپ سر آپ کا پانی کے اندر ہو گیا, سر بھی ڈوب گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈبا دے, پھر اس کو نکال کر پھینک دے, اور اس کو کھانا چاہے تو کھا لے اور پینا چاہے تو پی لے. یہ طبیعت کی بات ہے. کیوں ایسا کرنے کا حکم دیا؟ فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء. کیونکہ مکھی کے ایک پر میں علاج ہوتا ہے, شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے, دوسرے پر میں زہر ہے, مرض ہے, دوسرے پر میں زہر ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ دَاءٌ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر بتائی ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. عالم کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو, چھوٹی بڑی جانور, چھوٹی بڑی چیز یا چھوٹا بڑا جانور, سب عالمین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سکھایا ہے اگر وہ شفا کے پر کو پانی میں ڈبو دے, شفا اس سے جاتا رہے گا, وہ زہر اس کو مار ڈالے گا. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. زہر اور شفا دونوں مل کر کے اس کی زندگی کا, دونوں سے اس کی ترکیب ہوتی ہے. اگر وہ شفا کی چیز پانی میں پڑ جائے تو وہ صرف زہر اس کے اندر رہ جائے گا, اس زہر سے وہ مر جائے گی. اس وجہ سے النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یتقی بجناحہ الذی فیہ داء, پانی میں پڑتے ہی وہ اس پر کو آگے کرتی ہے جس پر میں مرض ہوتا ہے, لیکن شفا والے پر کو بچائے رکھتی ہے کیونکہ اس کو اپنی جان بھی عزیز ہے. اللہ رب العزت نے اس کو وحی کی ہے, اس کو الہام کیا ہے کہ اس طرح اپنی بچاؤ کرے. آپ ایک چیز کا اندازہ کریں, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ خود تجربہ کریں کہ جب مکھی پڑی ہوتی ہے پانی کے اندر تو دیکھیے کہ وہ برابر دونوں پیر اس کے پانی میں نہیں, دونوں پر اس کے پانی میں نہیں ہوں گے, ایک طرف وہ جھکی ہوگی ضرور. آپ یہ چیز, اس چیز کا اندازہ کیجئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واقعاتی طور پر صادق ہے, انہ یتقی بجناحہ الذی فیہ ادا. یہ حدیث اس سے معلوم ہوا کہ اگر مکھی پانی میں پڑ جائے یا کھانے میں پڑ جائے تو وہ پانی یا کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس کے کھانے کے اندر جو چیز سائل نہیں ہے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا ہے کہ اس میں دبا دے یا ڈبو دے, لیکن پانی میں چونکہ ایک مرض کا ایک پر اس کا پانی میں پڑ چکا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس مرض کے دفعیہ کے لیے اس کا علاج دوسرے پر میں ہے, اس کو ڈبونا ضروری ہو گیا. لیکن پانی پہ چونکہ پیر کے ذریعے سے ہوتا ہے کھانے پر, پھر بھی اگر آدمی چاہے تو اس کو اوپر سے نکال دے, اگر نہ نکالے تو وہ مرض اللہ کے فضل سے اگرچہ خطرہ ہوتا ہے لیکن اتنا مہلک نہیں ہوتا ہے جتنا پر کے اندر ہوا کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی زہریلے جانور یا کوئی بھی معمولی مکھی کے قسم کی مچھر مکھی یا اس طرح کے کوئی بھی جانور جو ہیں جن کے کاٹنے سے زہر پھیلتا ہے, لگتا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر شفا کا مادہ بھی دیا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دیہاتی علاجوں میں اگر بچھو کاٹ لے کسی کو یا ڈنک مار لے تو بتاتے ہیں کہ بچھو کو پکڑ کر کے مار کر کے اس کو کوٹ کر کے اس جگہ پہ رکھ دو, وہ زہر کھینچ لیتا ہے. یہ بھی عجیب چیز ہے. مچھر کو آپ اگر اسی جگہ پہ مار دیں گے جہاں کی اس نے سونڈ چبھویا ہوتا ہے تو اس کا زہر جاتا رہے گا, لیکن اگر وہ اڑ گیا تو وہ جگہ آپ کی سوج جائے گی. یہ چیز اندازے کی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی رکھی ہے. سانپ کے اندر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا زہر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زہر مہرا بھی رکھا ہوتا ہے. ایسا علاج جس کو تریاق کہا جاتا ہے, تا تریاق زراق آمدہ مار گزیدہ مردہ شود, اس طرح کا ہے کچھ. تریاق جو ہے وہ سانپ سے نکالا جاتا ہے, ایک طرف زہر ہوتا ہے ایک طرف. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مصلحت کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. مکھی کا بھی یہی قصہ ہے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قطع من البہیمتی وہی حیت فہو میت. جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ بکریاں اور اونٹ پالتے تھے. بکریوں کے دم کے اندر ایک خاص جنس کی ہوتی ہیں جس کے دم میں بہت بہت, بہت کچھ چربیاں ہوتی ہیں, وہ چربی کاٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے لوگ. اسی طرح اونٹ کے کوہان کو کاٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے. اونٹ اپنی تکلیفوں کے ساتھ چلتا پھرتا جیتا رہتا تھا. اول تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی جانور کو ستانے کا حکم نہیں دیا ہے. اگر ذبح کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی جلدی ذبح کرو, آرام سے چھری کو تیز رکھو. یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی بھی ایک دلیل ہے. بغیر کسی سبب کے جانور کو ستانا بھی, کسی جانور کو شکار کرنا, اس جانور کو جس کو کھانے کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کوئی ایسا جانور جو کھایا نہ جائے اس کو قتل مت کرو, الا یہ کہ وہ فواسق میں سے ہو, نقصان دہ ہو. اگر فواسق میں سے ہے, نقصان دہ ہے, تو قتل الموذی قبل الایذا, موذی جانور کو قتل کرنا ایذا سے پہلے ہی آپ کے لیے یہ شریعت کا قاعدہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ سانپ جا رہا ہے, یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہمیں نہیں ستا رہا ہے, اگر آپ کو نہیں چھیڑ رہا ہے تو دوسرے کو کاٹ سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو مارنا جائز ہے, چاہے وہ حل میں ہو یا حرم میں ہو, لیکن جو جانور نہیں ستا رہا ہے اس کو بغیر سبب کے مارنا جائز نہیں. یہاں جانور کا کوہان یا جانور کی چکتی دم کی چربی کاٹنے سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے, جب تک وہ زخم اچھا نہ ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں, اس زخم کو سہارتا رہے گا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردے کا حکم دیا ہے. جو جانور زندہ جانور سے جو چیز جو حصہ کاٹ کر کے کھایا جائے گویا وہ مردہ کھایا جا رہا ہے, اور مردہ حرام ہے. یعنی اس طرح کا کاٹ کر کاٹنا بھی حرام ہے, اور کاٹی ہوئی کاٹا ہوا ٹکڑا گوشت کا یا چربی کا وہ بھی حرام ہے. ما قطع من البہیمت وہی حیت فہوا میت. یہاں تک روک رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. اگر کچھ سوالات ہوں آپ کے تو سوالات پیش کریں, ورنہ بتائیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو بتائیں. مرغی کہہ رہے ہیں کہ بلی جو ہے مرغیاں کھا جاتی ہے, تو کیا کریں بلی کو کیا کریں؟ آپ جس طرح ایک چیز ہے اس کو مارنے کا حکم آپ کو نہیں ہے. میں قیاس آپ کو بتاتا ہوں پیارے رسول کی حدیث کے مطابق. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کھیتیوں کی حفاظت دن میں جو ہے وہ کھیتیوں والوں پر ہے, یعنی آپ کی کھیتی ہے اس کھیتی کی حفاظت آپ دن میں کریں. جانور والے اگر دن میں اپنے جانور کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کو چھوڑنے کا حق ہے, رات میں ضروری ہے کہ اپنے جانور کو باندھ لیں. اگر رات میں جانور کی حفاظت جانور والوں پر ہے, اگر کسی کا جانور آ کر کے آپ کی کھیتی رات میں کھا لے رہا ہے تو آپ اس سے ہرجانہ یا اس سے تاوان لے سکتے ہیں, اس کی ضمانت لے سکتے ہیں. اسی طرح مرغی کی حفاظت آپ کریں, بلی نہ کریں. بلی کو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا ہی بنائی ہے, بلی کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے, بلی کو مارنا جائز نہیں. ہاں اگر کتا ہے, پاگل ہے, پاگل کتا ہے تبھی اس کو آپ کے مارنے کا حق ہے, لیکن اگر پاگل نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بارے میں بھی فرمایا لولا انہا امت من الامم لا امرت بقتلها, اگر کتا ایک امت نہ ہوتی تو اس کو ہم قتل کر کے ختم کر دینے کا حکم دیتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے, الا یہ کہ وہ پاگل ہو یا اس سے نقصان ہو رہا ہو. بلی وغیرہ کے مارنے کے بارے میں منع آیا ہے, یہاں تک کہ امام مالک نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص بلی, عام طور پر اگر کوئی شخص حرم کے اندر شکار کر رہا ہے تو اس شکار کا فدیہ اس کو دینا ہوگا, شکار جو کھانے والی چیز ہو. امام مالک نے کہا نہیں, کوئی بھی جانور ہو, بلی بھی اگر مار دیا تو اس کے بدلے اس کو بکری ذبح کرنا پڑے گی. اور کوئی سوال؟
ایک دوسرے قاضی کا سر پہلے
کاٹا, سر نہ کاٹیے, سر کا بال کاٹیے. جی جی, نہیں نہیں دم نہیں, یہ غلط ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجام تھے وہ احرام میں تھے, انہوں نے سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو کاٹا, پھر اس کے بعد کسی نے ان کا کاٹا ہوگا. یہ آپ دل میں کوئی ایسی چیز مت لائیں. جی
استحسان کے بارے میں.
جی
استحسان
کیا؟ استحسان ایک, ہاں آپ طالب علم ہیں, استحسان کہتے ہیں کوئی چیز آپ اچھی سمجھیں. جیسے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز حرام نہ ہو بالکل لیا, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں اس کو اس کی بنا پر فتویٰ دینے والا یہ کہہ دے کہ اچھا یہ ہے کہ یہ کام نہ کیجئے, اس کو استحسان کہتے ہیں. استحسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام, مثلا آپ اگر جا رہے ہیں اس وقت سفر میں تو یہ کوئی سوچے کہ سفر میں شاید آپ کو وہاں خطرہ ہے کسی چیز کا تو اچھا یہ ہے کہ آپ سفر نہ کریں، سفر حلال ہے عام طور پر، لیکن بر وقت کوئی ایسا قرینہ یا ایسے نشانات علامات دیکھ کر کے کوئی کہہ دے کہ آپ سفر اس وقت نہ کریں اچھا یہ ہے، تو استحسان کا مطلب یہ ہوا. بہت سے احکام شریعت کے اندر علماء کرام نے استحسان کے ذریعے سے منع فرمایا ہے یا استحسان کے ذریعے سے حکم فرمایا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ ہے کہ ایسا نہ کیجئے، لیکن اس کو شریعت کا حکم نہیں دیا جائے گا اور اس کو واجب یا حلال یا حرام، حلال تو کہہ سکتے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھا، ٹھیک ہے ہم نہیں اچھا سمجھ رہے ہم کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہوگا. لیکن جو چیز واجبی حکم ہے، قیاس سے ثابت ہوا، اجماع سے ثابت ہوا، کتاب اللہ سے ثابت ہوا اور سنت رسول سے ثابت ہو، تو واجب یا حلال یا حرام ہے، لیکن یہ چیز جو استحسان سے ہوتی ہے وہ واجب یا حرام نہیں ہوا کرتی. جی سگریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکروہ ہے. اصل میں ایک چیز آپ یاد رکھیں مختصر طور پر کہ پرانے زمانے میں مکروہ حرام کو کہتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بہت سی چیزوں کو بد اخلاقیوں کو ذکر کر کے، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، سب کچھ ذکر کر کے، کل ذلك كان سيئه عند ربك مکروہا، اس میں آیت میں ہے کہ یہ سب اللہ تعالی کے نزدیک حرام ہے مکروہ. پرانے علماء نے بھی مکروہ حرام کے معنی میں استعمال کیا ہے. بعد کے فقہا نے ایک چیز مکروہ کا اصطلاح نکالا جس میں یہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو، جس کے چھوڑنے سے آپ کو ثواب ملے لیکن کرنے سے آپ کو گناہ نہ ملے، یہ کہتے ہیں. چھوڑنا اچھا ہے، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. مباح کہتے ہیں نہ کرنے سے اس کے اجر ہے نہ چھوڑنے سے اس کے اجر ہے، لیکن مکروہ جو ہے اس کے کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن چھوڑنے سے اجر ملے گا. اس معنی میں مکروہ جو ہے سگریٹ، بہت سے علماء اپنے یہاں، یا تمباکو جو ہے پان میں جو کالا تمباکو ہے او احمد حسین اور جو کچھ آتا ہے بہرحال، حالانکہ اس کو اگر نیا آدمی کھا لے تو مست ہو جائے، اس کو چکر آنے لگے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مکروہ ہے، یعنی حرام نہیں ہے لیکن چھوڑ دینا اچھا ہے. اب بات یہ رہی کہ فی نفسی سگریٹ کا کیا حکم ہے. عام علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام کہا ہے. جتنے علماء ہیں علماء معتدبے انہوں نے اس کو حرام کہا ہے. خود کافر لوگ اس کو مضر سمجھتے ہیں بلکہ اس کے پیکٹ پہ لکھے ہوتے ہیں کہ سگریٹ پینا نقصان کا باعث ہے، اور ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کی صحت کو نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اس اعتبار سے اس کو، یہاں تک کہ زیادہ کھانا اگر آپ کی صحت کے لیے حرام ہے تو وہ مقدار زیادتی کی وہ حرام ہے آپ کے اوپر. اس معنی میں سگریٹ کو عام علماء سنت نے حرام کہا ہے. جی صرف مکروہ نہیں ہے، نسوار کا بھی وہی حکم دیا، کیونکہ سگریٹ کا اصل مادہ وہی، اسی سے تو اس کو بناتے ہیں، اسی کا جز رکھتے ہیں، بہرحال وہ نسوار بھی تمباکو. جی اجتباء کہتے ہیں، اجتباء کہتے ہیں کہ آپ داہنے کندھے کے نیچے چادر کو کر کے پایا کندھا ڈھکا رہے، داہنا کندھا کھلا رہے. ہاں پورے طواف میں آپ کو ننگا رکھنا ہے، لیکن رمل جو ہے وہ صرف تین شروع کے تین چکروں میں ہے. جی اس کے بعد جب آپ نکلیں، ہاں یہ عادت بنا دی لوگوں نے، بعض لوگوں نے عادت بنا دی ہے کہ نہیں پورے حج میں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ پورے حج میں کھولے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حج کے بعد جب نکلتے ہیں تو یہ ٹکڑا کالا نظر آتا ہے، رنگ بدلا ہوتا ہے، یہ چیز نہیں ہے. خاص طور پہ نماز کے وقت، صلات کے وقت آپ کو تو قطعاً اس کو بند کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یصلین احدکم علیس علی عاتقیہ شیء، اگر کوئی شخص کیا نام ہے کندھوں کو کھول کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جی جی
حج اور عمرہ کے بعد جیسے ہم لوگ گاؤں میں جائیں گے،
جی
پہلے جیسے مسجد میں جاتے ہیں دو رکعت سنت
پڑھنا ہے. ہر سفر کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم حج اور عمرہ سے جب واپس جائیں تو سنت کا طریقہ کیا ہے. سنت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ جب سفر سے آتے تھے تو سفر سے پہلے ہی اہل و عیال کو خبر کر دیتے تھے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر رات کے وقت گھر کے قریب پہنچ گئے ہو پھر بھی گھر میں نہ جاؤ، پہلے ہی پڑاؤ ڈال دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح کو شہر میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ عورت ذات یا اس کے بچے، گھر کا خود نظام، شوہر نہیں رہتا ہے تو لاوبالی پن رہتی ہے، اچانک شوہر پہنچے گا تو ہو سکتا ہے عورت کو اچھی حالت میں نہ دیکھے، صاف ستھری نہ دیکھے، بچوں کو گھر کو الٹا پلٹا دیکھے. اس سے سنت یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو خبر کر دیں، اور اگر نہیں خبر کیا ہے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ گھستے ہی شہر میں یا محلے میں سب سے پہلے مسجد میں جائیے، دو رکعت نماز پڑھیے، جب تک گھر والوں کو فرصت دے دیجئے کہ وہ تیار ہو جائیں. یہ سنت ہے پیارے رسول کی، چاہے آپ سفر میں ہوں، عام سفر میں یا مبارک سفر حج اور عمرے کے اندر ہوں. جی سور کا مارنا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ بھی ایک جانور ہے، اگر تکلیف یا دہ ہے تو اس کو ذبح کرنے کا یا مار ڈالنے کا حکم ہے، لیکن یہ چیز کسی حدیث میں آپ نہیں پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سور کو قتل کرو یا کتے کو قتل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، عیسائی لوگ سور کو کھاتے بھی ہیں اور اس کو پالتے بھی ہیں، سب کچھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے، اتریں گے، تو سب سے پہلے سور کو قتل کریں گے، ان کی خصوصیت ہے. میرے علم کی حد تک کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ مار ڈالیں، لیکن یہ اگر نقصان دے رہا ہے تو مارنے کا حق ہے. اسی طرح کتا اگر نقصان دے ہے، بچوں کو کھا رہا ہے یا بچوں کو کاٹ رہا ہے، آدمیوں کو کاٹ رہا ہے، تو اس کے مارنے کا حکم ہے. جی حدود حرم میں مکھی یا کوئی بھی موذی جانور، جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس یقتلن فی الحل والحرم، پانچ جانور، پانچ کا مطلب پانچ ہی نہیں ہے، عام طور پہ عرب کے قاعدے کے تحت جسے آپ کہتے ہیں سینکڑوں ایسے ہیں، دسیوں ایسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کو حل و حرم میں مارا جا سکتا ہے. اس میں آپ نے پانچ کا ذکر کیا اور دوسرے بھی اس میں صحابہ نے داخل کیا، جس میں یہ ہے بچھو ہے، اسی طرح کیا نام ہے پاگل کتا ہے، اسی طرح سانپ ہے، اور ایک اور جانور اور ہے اس طرح کا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے کہا والحیا، سانپ کے بارے میں، سانپ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کا ذکر نہیں کیا بلکہ بچھو کا ذکر کیا ہے اور کتے کا ذکر کیا ہے، چوہا کا ذکر کیا ہے، کوا کا ذکر کیا ہے، غرابن اسود ابقا، اس کے مارنے کا ذکر ہے. لیکن کوئی بھی موذی جانور ہے اس کو حرم میں آپ مار سکتے ہیں، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. اور مچھر مکھی اس کے بارے میں تو اتفاق ہے.
عمرہ کرے
جی
اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اگر صاحب ایسے
نہیں، اگر یہ مکے میں یہاں رہتا ہے اور اس نے حج کیا، فرض نہیں ہوتا. پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حج کا زمانہ جو شروع ہوتا ہے، الحج و اشہر معلومات، سب سے پہلا مہینہ حج کا جو ہے وہ شوال کا ہے، عید کے بعد اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے حج کیا تو حدی ضروری ہے، یعنی عمرہ آپ کا عمرہ تمتع ہوگا. اگر آپ نے حج نہیں کیا تو حج فرض نہیں ہوتا ہے، حج فرض نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے حج کیا تو حدی ضروری ہو جاتی، بس یہ فرق پڑتا ہے. یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اگر عمرہ کیا تو عمرہ کے بعد حج بھی ضروری ہے، آپ مکے میں بیٹھے رہے عمرہ حج ضروری نہیں ہے. اگر چاہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم. شکرانہ.